من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا نجاسات کے مسئلے مکمل ہونے کے بعد اب ہماری گفتگو مطہرات کے عنوان سے شروع ہوئی تھی، یعنی نجاست کو دور کرنے کا اور نجس چیز کو پاک کرنے کا طریقہ. سال گزشتہ مطہرات میں سے پہلا یعنی پانی مکمل طور پہ بیان کیا جا چکا ہے، اور اگرچہ سب سے زیادہ اہم یہی پانی ہے، لیکن اس کے باوجود جو دوسرے مطہرات ہیں ان کی بھی اہمیت اپنے مقام پر ہے، اور ان مسائل کو سمجھنا بھی واجب اور ضروری ہے. مطہرات عربی زبان کا لفظ ہے، جمع کا لفظ ہے، اس کا واحد ہے مطہر. عربی میں ایک لفظ ہے طاہر اور ایک لفظ ہے مطہر. طاہر کے معنی جو خود پاک ہو، اور مطہر کے معنی جو دوسرے کو پاک کرنے کی طاقت و صلاحیت رکھتا ہو. موجودہ مراجع کے نزدیک 13 یا 14 چیزیں ایسی ہیں جو مطہرات میں شامل کی گئی ہیں، یعنی ان میں اتنی صلاحیت و طاقت ہے کہ وہ دوسروں کو پاک کر سکے. بعض پرانے علماء نے اس کی تعداد 20، 22 بلکہ 25 تک پہنچا دی تھی. 2 سال قبل ان 10-11 چیزوں پہ بحث ہو گئی تھی جو آج کے علماء کے نزدیک پاک کرنے والی چیزوں میں یعنی مطہرات میں نہیں ہیں، اور پرانے علماء کے نظران اجتماع کی کچھ پابندی کی وقت ہے ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تیرہ چیزوں کا بیان مکمل ہوگا. پھر ان کی 10 یا 11 نقطوں کے بارے میں پرسر گفتگو کی جائے گی. موجودہ مشتقین کے نزدیک تقریباً 12-13 چیزیں بنی جو مطہر ہیں، یعنی اتنی طاقت ہوئی ہیں کہ دوسروں کو بھی پاک کر سکے. جیسے میں نے ابھی بتایا ان میں سے پانی پہلا ہے، پانی بیٹھنے قسموں کا اگر کس طرح پاک سکتا ہے یا اس کا طریقہ ہے جن کو تفصیلات بیان ہوئی. اس کے بعد نمبر 2 زمین، 3 اور نمبر 3 سورج. شاید سورج بھی ہوا سارے آج کے چھنے کو جائیں، اس لیے میں ابتدا میں تذکرہ کر دیا. ایک آپ کی معلوم جا کے لیے بتا دی، ہمارے بہت علماء یعنی یہ بہت اونچے کو حیرانے کی گفتگو اشتہار کی لیول کی ہے، یہ ایک بہتری اپنی جگہ چلتی ہے. یہ جو ظاہرات 13 یا 12 بتائے جاتے ہیں، اتنے ہیں بھی یا کچھ لیے عوام کے سمجھانے کے فیصلے بیان کرنا پڑ رہے ہیں سر، کیونکہ خارج پر اشتہار کے مریضے سے یہ بات آتی اہم 3 چیزیں تھیں، پانی، زمین اور سورج. اس کے بعد کتنے آئیں گے بہت کو معلومات تو ان کی مانتا ہے ہی نہیں سنتے ہیں، ان شاء اللہ آپ سامنے سنیں گے. کہتے ہیں کہ نہیں ان کو مطہرات انتخاب کرنے والے شہید کہنا غلط ہے. جیسے آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک چیز ہے بلا ان شاء اللہ آپ کو سرکہ باقا دیں تو شراب ہوگی. تمام علماء نے محوزی المسائل میں اپنا تذکرہ کی ہے، لیکن اشتہار ہوٹل پہ گفتگو آ بھی ہے کہ اس میں مطہر کا پاک کرنے کے مطلب یہ ہے کہ نجس ہو گئی چیز باقی ہو اسے پاک کرے. کہ سارا جسم نجس ہو گیا اور سب سے زیادہ جسم باقی آتے اور ہم اس کی نجس دور کر دیں. اور اگر کوئی ایسا یعنی کا ہم نے جس لیا کہ ہمارا جسم ہی نہ رہے بعد اس کو بنا لیا ہم نے صاحب بلا کے اور کہا کہ فضا صاحب کو پاک بھی کیا کہاں یہ پاک کرنا ہوا انقلاب شرارت کیا ہے کہ شاہجہاں کو سرکہ بنیجیے باقی کہاں آپ نے کرنے کیا پاک کا سوچا مزہ تو شرف کا تھا کہ شفا آپ رہتی اور صاف ہو جاتی جیسے کپڑا کرتا اور پاک ہو جاتی. یہ چیزوں کو مجھے نہیں مانا کہ وہ چیزیں کسی کو پاک نہیں کرے تھی بلکہ جان کو پاک کیا تو رہا ہے اس کو مون کر دیتی سبب دے دیتی ہیں اسے وجود بنا کر دے دی خیر اس بات کی گفتگو کا لیکن کم سے کم اتنا سمجھ ہے ہوتا ہے بندہ تین ہو یا تین ذرا ہو یا بہترین تو اہم تک صرف تین ہے ولما ہو جم ارض ہو وشپا ہو گنگانی ہو تینوں سورج اس میں سے اہم سب سے پانی پانی ہے تین کے بعد سورج اور زمین میں زمین زیادہ اہم ہے کیونکہ پانی ایک ایسی نجاست ہے جو تقریباً پانی ایک ایسی چیز ہے تقریباً دوسری نجاستوں کو دور کر دیتا. اس کے بعد دوسرا مقام ہے زمین زمین اس زمین میں اتنی طاقت ہے ظاہری نجاست کو بھی دور کرتا اور اگر ہم تیمم کر لیں تو ہماری یا روحانی نجاست کو بھی دور کرتا. سورج بیچارے میں اتنی طاقت نہیں ہے سورج روحی نجاست کو پکڑے گا اگر کبھی غصے کا فائدہ سورج نہیں ملے گا. زمین دوسرے نمبر پہ آتی ہے زمین میں جو اوپر رکھنے والی نجاست جب کی ہے اسے بھی صاف کر دیتی اور اگر انسان کی روح نجا ہو جائے وضو یا نہ کر سکتی تبھی تیمم کے ذریعے انسان کو پاک کی طاقت رکھتی ہے. پیغمبر نے خصوصی فکر کی جو ہر غلط لیا البتوں مسجدم سہورا میرے پروردگار نے مجھے ہاتھ چیزیں مجھے ایسی دی ہیں جن سے پہلے کی سبھی کو نہیں دی چیزیں مجھے ایسی ہو گئی سب سے پہلے چیزیں کسی کو یہ نہیں دی گئی اور خاص طور پہ جو وطن و مسجدم سہورا پروت دیکھے میں نے یہ دو چیز سمجھے لی یہ زمین کو میرے پچھلے کی جگہ بنایا پاس کرنے کی بات اس میں سے ایک تو پچھلے کپڑے آخر میں آگے نہ تھی آج میں نے سوچا یہ مکمل کپڑے یہ زمین کی بڑائی یہ ساری باتیں ایک ہی جگہ جمع ہو جائے گی. تو یہ زمین یعنی مٹی آدمی کے جسم کو بھی پاک کر دیتی ہے تو نہیں پورے جسم کا بعض مفاد اس آدمی کو بھی تو اور حصول کا بھی فائدہ دیتے ہوئے تیمم کی سیشت میں زمین نہیں اتنی اہمی جگہ ہے کہ پانچ کے علاوہ کاملہ سارے مظاہرہ سردار ہے. اب یہ دیکھنا کوئی نجاست زمین دور کرنے میں ذاتی کس طرح کام کی روحانی نجاستوں میں وہ تو تیمم بتایا جائے گا. جتنا گیارہ یا دس ایشیا سچے ہیں کتاب و پہچانی مروکی اور مردہ خون گستا اور کافر شراب اور ایئر نجاست کا پانے والے ہوں یہ گیارہ نجاست جب اس انسان کے جڑے دن پہ یا اپنے پہ لگ جائیں تو اس زمین اسے کس طرح پاک کرتی. یہ تو ابھی ہاں نے بار بار سن کہ زمین کا پانی کو نگاہ سے طاقت پانی رکھتی حقیقت تو اللہ نے بھی وہ بھی الگ زمین بہرحال پانی سے دور ہے اسی لیے پورے جسم کو جب تک بات نہیں کر سکتی پورے پانی کو زمین پاک نہیں کر سکتی. زمین بس دو نجی سبزیوں کو پاک کر سکتی پر ایک انسان الگ پاؤں کا اور نمبر دو کو پاؤں کی بچانے کے محفوظ کرنے چاہیے جو پہنا چکا تلا. اب یہ جو دو چیزیں آئیں پاؤں کا تلا اور پاؤں کی حفاظت کے ہے جو پاؤں پہ پہن جاتا ہے چاہے وہ جوتا ہو یا بلی ہو یا چپل ہو یا کھڑا ہو یا سلیپر اس کے تلے پورے ہی کو بھی بات نہیں کرتی صرف پیٹ کے تلے کو پورے جوتے کی بھی بات نہیں کرتے صرف پیٹ کے جوتے کو نہیں میں ایک لفظ شامل کیا انسانی پاؤں پر جانور کا پاؤں اس میں آتا یا نہیں آتا یہ بات اللہ میں آئے گا کہ لیکن میں آج بتاتانے کے لیے یہ اطلاع دوں. ارے جانور کے وقت میں تو اسلام کو بھی بالکل الگ خبر جانے کا جسے پیٹ پر جیسے ہی وہ نہ جانا ختم ہوگی داخبر پاک ہو جاتی جانور کا پاؤں پہلے میں آ جاتا لیکن جانور ہی پاؤں کے لیے زخمی کی ضرورت نہیں. اب جانور اگر دل دل چڑھ رہا ہے تو کب بھی اس کے پیر پاک کر دے گا. جانور اگر کسی گلدان کے اوپر جان کر گیا اور اس کی نظر جسے بھی اس ریاست کو پہنچ ہو جائے گا تو وہ بھی پاک ہو جائے گا. ہم نے بلی کو گور اٹھایا ہماری امید میں ہماری گوا سے کھیلنے کی وجہ سے اس کا پیر سے وہ مسجد چلی گئی تو جائے وہ بھی پاک ہو جائے. اس لیے یہاں پہ زخمی میں اس کو بیان آتا بالکل دیکھا یار جانور کا تو فرق یہ ہے کہ جانور جسم کی نجات صاف ہو جائے اور خود بخود بھاونا ہو جاتا ضرور سے پانی کی ضرورت نہ اسے سن کی ضرورت. تو فلاں یہ نکلا کہ انسان کے سر سے پیر کا پورے جسم میں سے اس وقت پیر کے مسئلے کو زمین کرتی انسان اور ان سے لے کے ٹوپی دے کر شلوار اور یونی سے لے کر ہفتے تک جو لباس اس نے پہنا اس لباس میں بھی پاؤں کی حفاظت کے لیے جو پہنا جاتا ہے اس کے سرے کو زمین پاک کیا کرتی. باقی اس کے علمی میں دنیا کسی باقی اس کو زمین نہیں کر سکتی. چاہے کوئی فرق ہے تکلیف ہو جائے چاہے ہو جائے فرض نجی فرق آئے چاہے کوئی سبق ہو کوئی بھی چیز نجی زمین تحریر کا دائرہ دستیاب دو چیزوں کے بارے میں ہے. ایک زمین زمین باقی اور جوتے تلے کو بھی اب ایسے ہی بات نہیں کرتی آج بلکہ کیا شرطوں کے ساتھ کرتی. نمبر یہ کہ جو زمین پاک کر رہی زمین وہ زمین خود پاک ہونا چاہیے. تحریر موسم سہارا اصول ہے کہ جس کے پاس نہ خود سہارا ہوتا ہو وہ دوسرے کو سہارت نہیں دے سکتا ہے. جو ہمارا اصول دین میں شامل ہے ہم رسول و ایمان کا اگر خود گناہ دوسرے دور نہ ہو تو دوسروں کو گناہوں سے نہیں روک سکتے. آپ بھائی سے تو شاید لگتا بھی موسم ہے کہ جس کی بات خود ایک جگہ نہیں ہے وہ دوسرے کو کیسے دے تو زمین دوسرے پیر کے باغے کے تلے کو کشا کرتی ہے کیا شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک ہے کہ وہ زمین پاک ہونا چاہیے. نمبر دو یہ کہ زمین کو سوکھا ہونا چاہیے. نمبر تین یہ جو پیر میں یا جوتے کی نجاست لگ تو نجاست ہو جانا چاہیے. تناؤ کے اندر چلے اور ہم نے کہو گے پیر پاک ہو گیا جبکہ ابھی اس کی اجازت لگی سب حجاب نبی ختم ہو جانا چاہیے. اور نمبر چاہیے دیکھے کیا واجب ہے اس نجاست کر زمین پاک جو رہے گی زمین نجاست زمین کی وجہ سے لگے کی وجہ سے ہمارے پاؤں کے سڑک میں جو نجاست مار جائے اس کو ہم کا پیر پاک کرے اس اپنی نجاست کو پس نہیں کرے گا کہ زمین کے علاوہ کہیں اور سے لگے کہیں اور سے آپ کے انسان فرض کیجیے پیشاب کر رہا زمین وہ پیشاب اس پہ گرا اور پیلا پر پیر کا تک پڑ گیا آپ جو یہ پیر پاؤں تلے پہ پیشاب ہوتا ہے یہ بند ہو جائے گا اور اس کے پچھلے میں یہی پیشاب جائے زمین نہ گرنے کے براہ ہے اس پیر پہ جا کے پیشاب وہی پہ گیا ہے تو برآب زمین اس پیشاب نہیں کر سکتے ہو گے. شرط یہ ہے جہاں زمین خود کرے گی اس کو پاک کرے گی جو نجاست زمین پر کی وجہ سے پہ لگے گا. زمین ہے اس نجاست پڑی نماز کی وجہ سے آپ کا پیر نجیس ہو جائے اب زمین کے دھونے سے یہ نجاست ہو جائے گی. سال شرطیں ہمارے سامنے آئیں زمین پاک ہو تو زمین خود سکھی ہو اور زمین کے نہ چلنے سے وہ نجاست ختم ہو رہا ہے اور یہ نجاست جب زمین سے ہمارے پلے پر یہ جوتے لگی ہو اب اس پلے کا خلاصہ اب یہ خلاصہ بنا اگر کبھی زمین پر چلتے میں آدمی کا پھر یا جوتا نہ ہو گیا اسے پکڑنے کے لیے نہ رومانی ڈالنے کی ضرورت ہے نہ ہم جانے کی ضرورت ہے بلکہ پانچ کو سوچنا زمین پر چلے یہ نہ جائے تک جو ہمارے پیسوں کی لگی تھی یہ ختم ہو جائے چلنے سے اثر اٹھانے سے نہ جو ختم ہو جائے گا تمہارا ہمارا پاک ہو گیا یا ہمارا جب اگر اس پہ نہ جاب لگی ہے تو وہ ختم ہو گیا کی تصویر ہونے کی تصویر یہ بنتی ہے زمین ہے اور ہم چل رہے ہیں اب نہ جاتا لگی ہمارے پیر میڈیا زمین پر ہم رہے ہیں پیر زمین پہ ہمیں رکھا ہوا ہے نہ طبیعت اب ہم پاک رہ جاتے چلے اور یہ طاقت بجھ گئی اب پاک ہو گئی خود بخود پاک ہو گئی. لیکن اب اس کی شرائط کو نہیں پہلے میں نے پاک ایک الگ سفید آپ کے ذہن میں تھا کہ جو لوگ پہلے ہوئے مسئلے کو ان سے نہیں جانتے بنا میں یہ بھی اب مت ہو سمجھنا آسان ہے. پہلے اب اس مسئلے میں ہماری گفتگو پر پانچ چیزوں پر ہوگی. نمبر ایک اس پہ زمین پاک ہے اس کا ایک مسئلہ ہے. زمین سوکھی ہے اس کا ایک مسئلہ ہے. زمین پر چلنے سے نجات کے ختم ہو جائے اس کے کچھ مسئلے ہیں. نمبر ان کا یہ کہ زمین چیزیں کہتے ہیں پانچ. نمبر کا وہ یہ کہ وہ جوتا وغیرہ کس چیز کا اور جوتا وغیرہ پیر کا تلا ہے کس چیز کا نواب ہو اتنا حصہ ہوتا. تو بس پانچ چیزوں کی طرف بحث ہوگی. تو اگر مسئلہ پہ سنیٹ میں بلی آپ کے ذہن میں بن گئی کہ کیا آپ یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے اب آئیے وہ کر کے شرائط پہلے دیکھیے. پہلی شرط یہ ہے زمین پاک ہونا چاہیے. اب اس کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے مسئلہ باتیں ہیں لیکن پھر بھی لوگ بات ایسے رہتے ایسے سننے کے سکتے ہیں کہ جن کے سامنے یہ مسئلے نہیں ہوتے. آپ زمین پاک ہونا جس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر وہ زمین کے ادارے میں ہم کو پاک ہے یا نجی یہ پاک یا نجی شک ہو رہا ہے کہیں یہ پاک ہے یا نجی اسے پاک مانا جائے گا. بس یہی ایک مسئلہ بتانا تھا کہ دنیا کی ہر وہ زمین ہمیں شک ہو رہا ہے. مثلاً ہم گلی میں سے جا رہے ہیں عام طور پر مکانات کے پیچھے جو گلیاں ہوتی ہیں وہ کہلاتی بھی گندی گلیاں گلی بھر کا کوڑا کرکٹ اس میں ڈالا جا رہا. اب خود زمین ہمارے سامنے ہے جس میں کوڑا بھی ہے کرکٹ بھی ہے گندگی بھی ہے نجاست بھی. جس حصے میں ہم چل رہے ہیں شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ زمین پاک ہے یا نجس. تو ہر وہ زمین جس کے بارے میں آپ کو شک ہو جائے کہ یہ پاک ہے یا نجس اسے پاک سمجھا جائے گا. صرف وہ زمین نجس مانی جائے گی جس کے بارے میں آپ کو 100% یقین ہو کہ یہ نجس ہے. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ نجس یا آپ کو معلوم ہے کہ یہ نجس یا یہ کہ اگر آپ کو کسی زمین کی نجاست کا علم نجس ہو گئی آج آپ کے سامنے دوبارہ وہ زمین آ گئی شک ہو رہا ہے پتہ نہیں پاک ہوئی یا نہیں. صبح ہم گھر سے نکلے بچے نے پیشاب کر دیا تھا زمین نجس ہو گئی تھی. شام کو واپس آئے گھر کا فرش ہے فرض کیجیے اب شک ہو رہا ہے پتہ نہیں گھر والوں نے اسے پاک کیا یا پاک نہیں کیا. اس صورت میں بھی اس زمین کو نجس مانا جائے گا. تو ہر وہ زمین جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ نجس ہے اس کو نجس مانے اس پر چلنا بیکار. یا وہ زمین کے جس کے بارے میں آپ کو یہ معلوم تھا کہ وہ پہلے نجس ہو گئی اب پتہ نہیں چل رہا کہ اس کو کسی نے پاک کیا یا پاک نہیں کیا تو وہی سمجھا جائے گا کہ نجس ہوئی ہے اب تک اس کی نجاست چلی آ رہی. ان دو کے علاوہ دنیا کی ہر زمین کو آپ پاک مانے جب تک کہ آپ اپنی آنکھوں سے یقین نہ حاصل کر لیں کہ یہ نجس ہے. خلاصہ یہ کہ کہیں میں بات کو الجھا نہ دوں کہ دنیا کی ہر زمین کو پاک مانے جب تک کہ آپ کو اس کے بارے میں شک رہے. یہ تو پہلی شرط کا بیان ہو گئی. دوسری شرط یہ تھی کہ جس زمین پر آپ چلیں زمین کو سوکھا ہونا چاہیے. تو گیلی زمین پہ چلنا بالکل بیکار. اگر پیر پہ نجاست لگی تو گیلی زمین پر اگر ہم چلیں گے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نجاست اپنی جگہ باقی رہے گی. سوکھے اور گیلے کا معیار کیا ہے؟ جس کا معیار معاشرہ ہے. جس زمین کو لوگ کہہ دیں کہ یہ گیلی زمین لگ رہی ہے وہ گیلی, جسے کہہ دیں سوکھی ہے وہ سوکھی. یہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض اوقات تو بلکہ زیادہ تر تو لوگ فوراً فیصلہ کر لیں گے سوکھی زمین گیلی زمین. لیکن اگر کبھی زمین پر بہت ہلکی ہلکی نمی بہت معمولی معمولی نمی مسئلے کم پیش آتے ہیں لیکن کبھی کبھار پیش آ جاتے ہیں تو آدمی پریشان ہو جاتا. مثلاً بہت ہلکی بارش ہوئی کراچی اور زمین پر ہلکی سی گیلاہٹ ہے ہلکی سی نمی معیار وہی کہ صبح کو اگر زیادہ اوس پڑی تو زمین پہ گیلاہٹ نظر آ رہی. اب ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ اس زمین پہ چلنے سے پاک ہوں گے یا نہیں. یہ دیکھا جائے گا کہ عام ماحول اور معاشرہ اس کو کیا سمجھتا. اگر عام ماحول کی نگاہ میں یہ زمین اتنی معمولی گیلاہٹ سے کیا فرق پڑتا ہے سوکھی, جیسے مثلاً ہم اپنا پیر دھو کے آئے اچھی طرح تولیے سے پوچھا پھر بھی پیر پہ معمولی سی تری محسوس ہوتی. اگر سب اس کو سنا ہی آدمی پوچھے فوراً ہی تو پورا پیر نہیں سوکھے گا. تو ایسا ہی اگر کبھی زمین پہ ہلکی سی نمی نظر آئے سے لوگ اسے کہیں کہ یہ پاک ہے تو اسے پاک مانا جائے گا. افریقہ کے بعض علاقے ایسے جہاں صاحبان ایمان کی بڑی تعداد ہے, کینیا ہے, تنزانیہ ہے, یوگانڈا ہے, وہاں کی زمین کو جتنی زرخیز ہے اور اتنی بارشیں ہوتی ہیں کہ تقریباً ہر وقت ہی وہ زمین گیلی نظر آ رہی ہوتی. یعنی وہ ہے, وہ علاقہ ہے ایکویٹر پر خط استوا, جہاں کے بارے میں جغرافیہ والے بچے جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی بالکل سیدھی پڑتی, اس لیے انتہائی شدید گرمی ہوتی ہے جون کے مہینے میں, انتہائی شدید گرمی, اس کے باوجود زمین وہاں کی ہر وقت آپ کو گیلی گیلی نظر آئے گی. لیکن وہاں کے عرف میں اس کو سوکھا کہا جاتا, ہو سکتا ہے کہ ویسی ہی مٹی پاکستان میں کہیں ہو تو لوگ کہیں گے تو گیلی مٹی. جتنا آپ زمین میں اگر پانی ڈال دیں, بالٹی رکھ دیں, تو 5-7 منٹ کے بعد جب پانی بہ جائے گا زمین جتنی گیلی نظر آئے گی, وہاں 24 گھنٹے دوپہر 12 بجے کی جون کی گرمی میں بھی اتنی ہی گیلی رہتی ہے زمین, لیکن وہ وہاں کے عرف میں وہاں کے ماحول میں اس کو سوکھا کہا جاتا. یہ مسئلہ میں نے اتنی تاکید سے اس لیے بتایا کہ مکان کا مسئلہ وہاں پیش آیا تھا, اور یہ میرے علم میں ہے کہ بعض اوقات کے لیے تقاریر مجلسیں نہیں کہ مسائل والی تقاریر وہاں پہنچ جاتی. تو خیر خلاصہ ہی کہ گیلے اور سوکھے کا دار و مدار معاشرے پر ہے. اس میں ایک بات میں اور بتا دوں, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے کہ اگر کبھی آدمی کو شک ہونے لگے کہ یہ زمین گیلی ہے یا سوکھی, یہ شک دو وجوہات سے عام طور پہ ہو سکتا ہے. مثلاً اندھیرے میں ہم کسی زمین پہ سے جا رہے ہیں, شک ہونے لگا یہ زمین گیلی ہے یا سوکھی جس پہ ہم چل رہے ہیں, کیونکہ طہارت میں یہ شرط تو نہیں ہے کہ روشنی میں پاک کیا جائے کسی چیز کو. ہمارا ہاتھ نجیس ہو گیا, اب ہم چاہے روشنی میں پاک کریں یا رات کے 12 بجے بالکل اندھیرے میں اٹھ کے پاک کر تو پاک ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ضروری نہیں ہے کہ دن کو ہم زمین پہ چلیں تو پاک ہو, اگر رات کے 2 بجے بھی ہم زمین پہ چل رہے ہیں جب اتنا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ بجھائی نہیں دیتا, لیکن شرطیں اگر پائی جائیں تو ہم پاک ہو جائیں گے. اس میں یہ مسئلہ آ سکتا کہ ہم چل رہے ہیں اندھیرے میں, پتا نہیں چل رہا زمین سوکھی ہے یا گیلی, یا نہیں روشنی میں چل رہے ہیں مگر اتنی نمی ہے کہ شک ہو رہا ہے اس کو گیلا مانیں گے یا سوکھا. تو اس میں اسلام کا مسئلہ پہلے مسئلے سے الٹا. پاک اور نجس میں کیا مسئلہ ہے کہ آپ چل رہے زمین پہ شک ہوا یہ پاک ہے یا نجس, تو اسے پاک مانے, چاہے اندھیرے کی وجہ سے شک ہو گیا مگر پاک مانے. سوکھے اور گیلے میں الٹا مسئلہ, اگر آپ کو شک ہونے لگا کہ زمین پتا نہیں سوکھی ہے یا گیلی تو اس کو گیلا مانا جائے. یہ تو میں نے کہہ دیا گیلا مانا جائے گا, اصل جملہ یہ ہے کہ اس کو متحر نہیں مانا جائے گا, یعنی اس کو گیلا مانیں گے یہی سمجھیں گے کہ ہمارا پیر پاک نہیں ہو رہا, سوائے ایک حالت کی, وہی استحصاب کا مسئلہ. کہ یہ آپ کو معلوم تھا کہ میں دوپہر کے 12 بجے یہاں سے گزرا تو زمین سوکھی, رات کے 12 بجے وہیں سے واپسی ہو رہی اور شک ہو رہا ہے کہ یہ گیلی زمین ہے یا سوکھی, تو اس کو سوکھا مان لیا جائے گا. کہ 12 بجے دوپہر کو اپنی آنکھ سے دیکھتے گئے, اب شک ہو رہا ہے کہ اس پہ پانی آیا یا نہیں آیا, تو یہی مانیں گے کہ نہیں آیا. عام طور پہ گھروں میں تو ایسا ہی ہوتا, رات کو لائٹ بند کی تھی, فرش سوکھا, 2 بجے رات کو اب ہم اٹھ کے چل رہے ہیں, بیت الخلا سے آئے اور فرش پہ چلنے لگے, شک ہوا کہ یہ سوکھا یا گیلا تو اس کو سوکھا مانیں گے. کون سی زمین جس کے بارے میں آپ کو اس کی پہلی حالت معلوم ہے, ورنہ عام مسئلہ یہ کہ جب کسی زمین کے بارے میں شک ہونے لگے کہ یہ گیلی ہے یا سوکھی تو اس شک میں اس کو گیلا مانا جائے, پاک و نجس کا شک ہو جائے تو اس کو پاک مانیں گے. یعنی پاک و نجس کے شک میں آپ کا فائدہ ہے, گیلے اور سوکھے کے شک میں آپ کا نقصان ہے. خیر اتنی گفتگو کافی ہے, ورنہ بعض ذہن زیادہ الجھ جائیں گے. اب آئیے تیسری شک. تیسری شرط کیا تھی؟ کہ نجات زمین پر چلنے سے نجاست دور ہو جائے. لیکن جب جوتے یا پیر کو پاک کرنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پاک اور سوکھی زمین پر آپ چلیں, اتنا چلیں کہ نجاست دور ہو جائے. اس میں بھی دو مسئلے ذہن میں آتے ہیں, دو صورتیں. اگر جوتے یا پیر پہ نجاست لگی ہے تو ایک مسئلہ, اور اگر نہیں, جوتا نجس تو ہو گیا مگر اس میں نجاست نہیں لگی, نجس ہونا اور ہے نجاست لگنا اور ہے. یا میں اور واضح مثال ایک مسئلہ بتا دوں, کہ انسان کو یہ بھی اختیار ہے کہ زمین پہ چلنے سے پہلے اپنے جوتے یا پیر سے نجاست کو پوچھ کے ہٹا دے, کاغذ سے یا کپڑے سے پوچھ لے. یہ ضروری نہیں ہے کہ نجاست لگی ہو تو زمین پہ چلنے سے نجاست دور کر دے. نہیں, یہ آپ کی مرضی پر ہے. آپ کا پیر یا جوتا نجس ہو گئے, چاہے تو آپ پہلے نجاست ہٹائیں اور پھر زمین پہ چلیں, یہ چاہے تو نہیں. آپ کہیں کہ نجاست لگی رہے, میں زمین پہ چل رہا ہوں. اگر آپ کے پیر یا جوتے پہ نجاست نہیں لگی, نجس تو ہو گیا ہے مگر نجاست لگی نہیں, وہ پہلے ہی صاف ہو گئی, اس صورت میں زمین پہ اتنا چلے, ایک قدم چلے اور آپ پاک ہو گئے, ایک قدم چلے تو آپ پاک ہو گئے. اگر جوتے یا پیر پہ نجاست نہیں لگی ہے, کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ زمین پہ اتنا چلنا ہے کہ نجاست دور ہو جائے, یہ تیسری شرط ہے, اتنا چلنا, یہاں سے کہاں تک جانا. تو مسئلہ یہ کہ اگر پیر اور جوتے پہ نجاست نہیں لگی یا لگی تھی مگر آپ نے پہلے ہی اس کو صاف کر دیا, یا ایسی جگہ آپ نے صاف چلے کہ اس سے نجاست پاک نہیں ہو سکتی, جیسے یہ ڈامر کی تارکول کی سڑک پر چلنے سے نجاست پیر پاک نہیں ہوتا, مگر اس پر چلنے سے نجاست تو ختم ہو سکتی ہے چلتے چلتے. تو پیر آپ نے نجاست کو پہلے دور کر دیا, اب زمین پہ کتنا چلے, ایک قدم چلے اور آپ پاک ہو گئے. یعنی اگر نجاست نہ لگی ہو تو پھر کوئی چلنے کی مقدار نہیں ہے کہ مثلا ایک فردام چلنا پڑے گا یا آدھا میل چلنا پڑے گا. نجاست نہیں لگی ہے, ایک قدم چلے اور آپ کا پیر پاک ہو گئے. اور اگر ایک قدم چلے تو پیر پاک ہو, یا چلنا بھی ضروری نہیں, پیر کو وہیں رکھ کے رگڑ دیں, ایک مرتبہ رگڑے اور پیر پاک ہو گئے. کیونکہ زمین جو پیر کو پاک کرتی تو دو طریقے سے پاک کرتی, یا چلنے سے پاک ہوتا ہے یا پیر رگڑنے سے پاک ہوتا ہے. بعض اوقات فرض کیجئے کہ آپ کے پاس کچی زمین جو ہے گھر میں یا کہیں میدان میں کھڑی ہے, ایک فٹ کا ٹکڑا, اس میں کیسے چلیں گے, چھوٹی سی کچی مٹی نظر آ رہی ہے, باقی سب مثلا مزاق وغیرہ کا فرش ہے, تو چلنا ضروری نہیں, آپ وہیں کھڑے کھڑے اپنا پیر رگڑ لیں, آپ کا پیر پاک ہو گئے. تو زمین جو پیر کو پاک کرتی ہے تو یا چلیں یا چلیں یا رگڑیں. اچھا, کتنا چلیں یا رگڑیں, اگر نجاست نہیں لگی ہے یا لگی تھی مگر ختم ہو گئی تو بس ایک قدم چلیں یا ایک مرتبہ پیر کو رگڑ دیں, آپ کا پیر پاک. اور اگر نجاست لگی ہے, خون کا دھبا لگا ہے, پیشاب کے ذرے لگے ہیں, پیخانہ لگا ہوا ہے پیر میں, چلتے چلتے بعض اوقات کی نجاستیں پیر میں لگ جاتی, یا گٹر کا پانی لگا ہوا ہے پیر پہ, پھر یہ ہے کہ اتنا چلنا پڑے گا کہ یہ نجاست ختم ہو جائے. اب یہ آپ کی مرضی پر ہے, یعنی آپ کی مرضی تو نہیں, یہ تو نجاست کی مرضی پر ہے کہ کتنی دیر کے بعد وہ آپ کے پیر سے ہٹتی. اگر ایسی سختی سے جمی ہوئی ہے نجاست کہ آپ کو مثلا یہاں سے جوڑیا بازار یا جونا مارکیٹ تک جانا پڑے گا, تب وہ نجاست ختم ہوگی, تو اتنا چلنا آپ کے لیے ضروری ہے, اس کے بغیر پیر پاک نہیں ہوگا. اور اگر اتنی نجاست لگی کہ آپ چار قدم چلیں اور نجاست ختم, تو چار قدم میں آپ کا پیر پاک. مسئلے کا خلاصہ کیا بنا کہ اگر پیر پہ نجاست نہیں لگی, پیر تو نجیس ہو گیا, نجاست نہیں لگی, تو ایک قدم چلنے سے یا ایک مرتبہ پیر رگڑنے سے آپ کا پیر پاک, یہی مسئلہ جوتے کا. اور اگر نجاست لگی ہے تو اتنا چلنا پڑے گا کہ وہ نجاست صاف ہو جائے چلتے چلتے, یا اتنا رگڑے کہ نجاست صاف ہو جائے. یہ تو آپ کو اختیار ہے, چاہے آپ چلیں چاہے کھڑے ہو کے پیر رگڑے. نجاست نہیں ہے تو ایک مرتبہ پیر آپ رگڑ لیں اور پاک, نجاست لگی ہے تو اتنی دیر تک پیر کو رگڑتے رہیں کہ نجاست اس میں ختم ہو جائے. یہ تو مسئلہ مکمل ہو گیا. ہاں, اس میں ایک بات اور آئی کہ نجاست اگر لگی تو اتنا چلیں یا رگڑیں کہ نجاست ختم ہو جائے. اس میں بھی ایک سوال پیدا ہوا کہ نجاست ختم ہونے سے کیا مطلب, نجاست ختم ہونے سے کیا مطلب. اس میں آ گیا کوئی اور خمینی میں اختلاف, چھوٹا سا اختلاف ہے. دیکھیے, دنیا کی جتنی بھی نجاستیں, ہر نجاست میں کچھ تو نجاست کے ذرے ہوتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے نجاست کا رنگ یا بھوک. جیسے یہ میرا کپڑا ہے, اس پر اگر خون گر جائے تو خون کی ایک بو بھی اس میں آ سکتی ہے, خون کا رنگ بھی اس میں آئے گا, خون کے ذرے بھی اس میں آئیں گے. اب اگر ہم اس کپڑے کو اتنا دھوئیں کہ سارے ختم ہو جائے, خون کے ذرے سب ختم ہو جائیں, ذرے نہ رہے, رنگ رہ جائے, خون کا دھبا رہ گیا لیکن ذرے ختم ہو گئے, یا خون کی بو رہ جائے, تو اس کو اسلام پاک سمجھ لیتا ہے. یہ دھونے کی بات, یہی مسئلہ پیر کے بارے میں, کہ اگر انسان کے پیر پہ نجاست لگ گئی تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اتنا چلنا پڑے گا کہ نجاست کے ذرے ختم ہو جائیں, لیکن اگر نجاست کا دھبا رہ گیا تو کوئی بات نہیں, آپ پاک ہو گئے, دھبا رہ گیا مگر دل کو یقین ہے کہ ذرے سارے ختم ہو گئے, یا رنگ رہ گئے ختم ہو گئے, بس وہ کافی, نجاست دور کرنے کے لیے اس کے ذرے ختم کر دیں, رنگ اور بو ختم کرنا ضروری نہیں. تو یہی مسئلہ زمین پہ چلنے کا ہے, پانی سے بھی بعض اوقات دھبے ہٹانا مشکل ہو جاتا تو زمین سے تو شاید اور زیادہ مشکل ہو, تو اتنی زیادہ آپ کو دقت میں یا زحمت میں نہیں پڑنا. جوتے پہ آپ نے دیکھا سرے پہ خون لگ گیا, اتنا چلے کہ خون کے ذرے ختم ہو جائے, رنگ رہ جائے کوئی بات نہیں, آپ پاک, بو رہ جائے خون کی یا مثلا پیخانے کی یا شراب کی کوئی بات نہیں, آپ پاک, ذرے ختم ہو جانا چاہیے. یہ مسئلہ کہ کتنا چلنا ہے کہ ذرے ختم ہو جائے, نہ جا سکتے. اچھا ذروں کے اندر آغائے خمینی اور خمینی میں اختلاف ہے. آغائے خمینی کہتے ہیں کہ ذرے مکمل ختم ہو جانا چاہیے, یہ یقین ہو جائے کہ اس میں ذرا سا بھی ذرہ باقی نہیں, ذرا سبھی نجاست کے پارٹیکلز باقی نہیں. آپ کوئی کہتے ہیں کہ نہیں یہ اتنا ضروری نہیں, یہ تو بڑی زحمت ہو جائے گی, اتنے چھوٹے چھوٹے ذرے جو آنکھ سے نظر نہیں آ رہے وہ اگر لگے رہ جائیں تو کوئی بات نہیں, یعنی وہ بڑے ذرے جو آنکھ سے نظر آتے ہیں وہ ختم ہو گئے, ختم ہو گئے وہ تو آپ نے صاف کر دی. اب شک ہو رہا ہے پتہ نہیں وہ چھوٹے والے ذرے جتنے چھوٹے چھوٹے نظر نہیں آ رہے وہ ابھی ہیں یا نہیں, خمینی کہتے ہیں کہ ان کو بھی ہٹانا ضروری, اس وقت تک چلتے رہیں جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ چھوٹے ذرے بھی ختم ہو گئے. کوئی صاحب کہتے ہیں نہیں اتنی زحمت کی ضرورت نہیں, وہ بڑے بڑے ذرے ختم ہو گئے ٹھیک ہے, آپ پاک ہو گئے, آپ اپنے آپ کو پاک سمجھے, اپنے جوتے کو پاک سمجھے, جو بڑے بڑے ذرے ختم ہو گئے, چھوٹے چھوٹے رہ جائیں تو کوئی بات نہیں. دیکھیے فقہ کی کچھ باریکیاں تو ہیں لیکن یہ باریکیاں فقہ کو مشکل نہیں کرتی ہیں, آسان کرتی ہیں. اب کتنا آسان ہے آدمی کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ میرے پیر سے نجاست ختم ہوئی یا ختم نہیں ہوئی, تو مسئلہ کیا بنا کہ جس آدمی کے پیر یا جوتے کے تلے پہ نجاست لگی ہے اسے اتنا چلنا پڑے گا کہ یہ نجاست ختم ہو جائے. ختم ہونے سے مطلب رنگ اور بو نہیں, وہ اگر رہ جائے تو کوئی بات نہیں, ذرے ختم ہو جانا چاہیے. ذروں میں آپ نے آگاہ کوئی اور خمینی کا مطلب سن لیجیے, آبائے کوئی کیا کہتے ہیں اور آبائے کو نہیں کیا کہتے. اچھا خیر اتنا چلنا ہے کہ یہ ذرے ختم ہو جائیں اور آپ کے پیر یا جوتے بھی اتنا جا کر ختم ہو گئے. اب اس میں آپ کو جتنا بھی چلنا پڑے, ہو سکتا ہے کبھی دو قدم چلنے سے یہ ہو جائے, کبھی 25 قدم چلنا پڑے, لیکن مستحب یہ کہ کم سے کم انسان 15 ہاتھ یا 15 قدم ضرور چلے, 15 ہاتھ یا 15 قدم سے. اگر اس سے زیادہ میں نجاست ختم ہوگی, مسجد میں یعنی جملہ یہ ہے کہ اب عدل مساحتین, ان دونوں میں سے جو فاصلہ زیادہ, فرض کیجیے کہ نجاست آپ کے پیر پہ لگی ہے جو 20 قدم میں دور ہوگی, پھر تو 20 ہی قدم آپ کو چلنا, لیکن ایسی نجاست ہے جو 5 قدم میں دور ہو جاتی, تو مستحب یہ ہے کہ ٹھیک ہے 5 قدم چلنے سے آپ پاک تو ہو گئے, ختم ہو گئی آپ کی ذمہ داری, لیکن اگر آپ ثواب لینا چاہیں تو بجائے 5 کے 15 قدم تک چلے اس کا ثواب. اسی طرح جس آدمی کے پیر پہ نجاست ہی نہیں لگی, پیر تو نجیس ہے نجاست نہیں لگی, اس میں کیا کہا گیا تھا کہ 1 قدم چلیں گے آپ پاک ہو جائیں گے, مگر مستحب یہ ہے کہ 15 کا فکر یا 15 کی تعداد ضرور مکمل کریں, 15 ہاتھ چلیں یا 15 قدم چلیں, یہ ہمارے 99% علماء یہ مستحب کہتے ہیں آغائے خمینی کو شامل کر کے. مگر آغائے خمینی فرماتے ہیں کہ نہیں, میرے پاس جو روایت آئی ہے, ہمارے ایک راوی ہیں احول ان کی ایک روایت صحیح آغا خوئی کہتے ہیں اس سے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. آغا خمینی اس روایت پہ عمل نہیں کر رہے. آغا خوئی کہتے ہیں کہ اس سے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اصل حکم 15 قدم کا نہیں ہے, 15 ہاتھ کا ہے, اور 15 ہاتھ 10 قدم کے برابر بنتے ہیں. اس لیے آغا خوئی کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ آپ یا 15 ہاتھ چلیں یا 10 قدم چلیں. اگر آپ قدم گن رہے ہیں تو 10 گن, ہاتھ گن رہے ہیں تو 15. لیکن آغا خمینی کہتے ہیں کہ بہرحال دونوں میں 15-15 کا خیال آپ کو رکھنا. یہ فرق ایک روایت کی وجہ سے ہو گیا جسے آغا خمینی صحیح مان رہے ہیں, آغا خمینی صحیح نہیں مان رہے. خلاصہ کیا ہوا کہ اگر کسی انسان کے پیر میں نجاست لگی تو اتنا چلنا پڑے گا کہ نجاست ختم ہو جائے. لیکن اگر 15 ہاتھ یا 10 قدم چلنے سے پہلے نجاست ختم ہو گئی تب بھی مستحب یہ ہے کہ اتنا فاصلہ آپ طے کر لیں. اور جس کے پیر یا جوتے پہ نجاست لگی ہی نہیں ہے وہ تو ایک قدم بھی چلے تو کافی, لیکن پھر بھی مستحب یہ ہے کہ یہ 15 یا 10 والا عدد مکمل کر لیں. اچھا آپ اس سے آخری دو مسئلے سن لیں, پھر یہ شرائط کی گفتگو مکمل ہو جائے گی. ایک مسئلہ یہاں پہ اور آتا ہے. ابھی یہ بتایا گیا کہ زمین پر چلنے سے یا پیر رگڑنے سے پیر پاک ہو جاتا ہے, چلنے سے یا رگڑنے سے. اب بعض علماء نے اس میں ایک طریقہ اور بتایا, وہ یہ ہے کہ چلنے اور رگڑنے کی ضرورت بھی نہیں. اگر خالی آپ پیر اپنا زمین پہ رکھ دیتے اور اس پہ کوئی نجاست نہیں لگی تو خالی پیر رکھ دینے سے بھی پیر پاک ہے. تو پرانے علماء کیا کہتے ہیں کہ پیر پاک کرنے کے 4 طریقے ہیں. یا زمین پہ چلے, آقا خود بھی کہتے ہیں ہاں یہ صحیح طریقہ, یا زمین پہ چلے نہیں کھڑے رہے مگر پیر رگڑے, آقا خود اور خمینی بھی اس کو مانتے. بعض پرانے علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ ضروری نہیں, خالی پیر بھی رکھ دے تو کافی نجاست ہٹا دے. آقا خود اور خمینی نہ اس کو صحیح کہتے ہیں نہ غلط کہتے ہیں, احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ طریقہ ثابت نہیں. ہو سکتا ہے کوئی مجتہد کبھی اجازت دے دے تو آپ یہ نہ کہیے گا کہ شریعت بدل گئی. خود آج آ رہا ہے اور خمینی بھی کہہ رہے ہیں کہ چلنا اور رگڑنا تو ٹھیک ہے, خالی پیر رکھ دینا نہ ہم اس کو منع کر سکتے ہیں, روایت میں منع نہیں آیا, نہ اس کی اجازت دے سکتے ہیں, روایت میں اس کا حکم نہیں آیا. تو احتیاط واجب یہ ہے کہ خالی پیر رکھ دینے سے پیر پاک نہیں ہوتا. اسی طرح پرانے علماء نے ایک چوتھا طریقہ بھی بتایا تھا, اس کو بھی یہ لوگ احتیاط واجب لگا کے منع کرتے ہیں. وہ یہ کہ بجائے پیر رکھنے کے آپ زمین کی مٹی اٹھا کے اگر پیر پہ رگڑے جس طرح برتن مانجتے وقت, اسی طرح سے اصل مقصد تو زمین ہے. تو ایک طریقہ یہ کہ زمین نیچے ہے اور ہم اس پر چڑھیں, ایک طریقہ یہی ہے کہ اس کی زمین کو اٹھا کے ہم اپنے پیر پہ رگڑ دیں اس مٹی کو یا مٹی کے ٹکڑے کو. اس کو بھی ظاہر آپ کو بڑا عجیب لگ رہا مگر آگا کوئی اور خمینی نے اس کو بالکل منع نہیں کیا. احتیاط واجب یہ ہے کہ اس طرح سے پاک نہیں ہوگا. خلاصہ کیا ہوا کہ دو طریقوں میں آگاہ کوئی اور خمینی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ خالی پیر رکھ دینے سے یا پیر اٹھا کے مٹی رگڑ لینے سے پاک ہوگا یا نہیں. تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس سے آپ پرہیز کریں جب تک کہ ان کے بعد کا کوئی مستحد اجازت نہ دے. لیکن زمین کے چلنے سے یا رگڑنے سے بہرحال پیر اور جوتے کا گلا پاک ہو جائے گا. البتہ یہ جو آخری آپ نے مثال سنی کہ مٹی اٹھا کر رگڑ لیں اس سے پیر پاک نہیں ہوگا, لیکن اس میں ایک مسئلہ نکالا ہے جو گاؤں میں بہت پیش آ سکتا, ہمارے شہروں میں تو نہیں. وہ یہ کہا کہ اگر مٹی کی بنی ہوئی دیوار اور آپ اپنا پیر اٹھا کر دیوار پر رگے اور دیوار پر رگڑ دیں تو اس سے احتیاط مستحب یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک نہ سمجھے, یعنی پاک تو ہو جائے گا لیکن بہتر یہ ہے کہ بہرحال اگر آپ ثواب لینا چاہتے ہیں تو زمین پہ چلیں. لیکن بہرحال اس کو یہ علماء مان لیتے ہیں کہ اگر پیر اٹھا کر زمین کی مٹی کھود کر پیر کو پاک کریں تو غلط, لیکن اگر مٹی کی بنی ہوئی دیوار اس پر آپ نے پیر اٹھا کے پیر کو رگڑ دیا 3-4 مرتبہ یا ایک مرتبہ, اگر ایک مرتبہ میں نجاست دور ہو, تو کوئی اور خمینی دونوں کہتے ہیں کہ اس میں اشکال ہے لیکن پیر پاک ہو جائے گا, یہ وہی احتیاط مستحب بن گئی. تو یہ طریقہ بالکل صحیح ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں, یہ تو میں نے مٹی کی بات کی, ہر وہ چیز جس پر چلنے سے پیر پاک ہو جاتا، اگر اس کی بنی ہوئی دیوار ہو، مثلا سنگ مرمر کی دیوار، چونے کی دیوار، مٹی کی دیوار، تو خالی دیوار پر پیر رگڑنے سے بھی انسان کا پیر پاک ہو جائے. اب وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے پیر پاک ہوتا ہے؟ یہ آج تو نہیں، آئندہ آنے والا مسئلہ. تو اس مسئلے کو ذہن میں رکھیے، میں اس وقت دوبارہ بھی دہرا دوں گا. یہ زمین جو افقن یعنی بچھی بھی ہے، اس پر چلنے سے بھی پیر پاک ہو جاتا، اور اگر وہ کھڑی بھی زمین ہو، کھڑی بھی چیز ہو، اس پر بھی پیر رگڑنے سے پیر پاک ہو جاتا، یعنی ہوریزینٹل ہو یا ورٹیکل ہو، پیر پاک ہو سکتا ہے. البتہ ورٹیکل میں یا عمودن میں یا کھڑی ہوئی چیز میں مستحب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بچائے. اب آئیے آج کا آخری مسئلہ، کیونکہ گھڑی کی سوئیا مجھے بتا رہی ہیں کہ میں سمجھ رہا تھا کہ سورج کے مسئلے آج شروع ہو جائیں گے، خالی زمین کے مسئلے بھی آج مکمل نہیں ہو پائیں گے. آخری مسئلہ جس کے ساتھ شرائط مکمل ہو جائیں گی وہ یہ کہ اگر کبھی دیکھیں، یہ ساری بحث چل رہی کہ زمین اس وقت پاک کرتی ہے پیر اور جوتے کے تلے کو جب نجاست اس پہ سے ہٹ جائے، چاہے وہ نجاست عین نجیس ہو چاہے وہ متنجیس، جو بھی نجاست اس وقت پاک کرتی ہے جب اس کو ہٹا دیا جائے نجاست کو. اب ایک مسئلہ کہ اگر کبھی آدمی کو یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ نجاست میرے پیر میں لگی بھی ہے یا نہیں لگی، یہ نہیں پتہ چل پا رہا ہے، مثلا لوڈ شیڈنگ ہے، اندھیرا ہے بالکل، یہ نہیں پتا کہ خون میرے پیر پہ لگا ہے یا نہیں لگا، یا پیشاب وغیرہ پیر پہ، پیشاب سے پیر نجس ہوا، یہ نہیں پتا کہ پیشاب بھی لگ گیا تھا پیر پہ یا نہیں لگا تھا، یہ شک ہو رہا ہے کہ نجاست میرے پیر پہ لگی ہے یا نہیں لگی. دیکھیے اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر نجاست نہیں لگی ہے تو ایک قدم چلنے سے ہم پاک ہو جائیں گے، اور اگر لگی ہے نجاست تو اتنا چلنا پڑے گا کہ نجاست دور ہو جائے. تب یہ شک ہو رہا، اسلام نے شک میں اکثر جگہ معافی دی، شک ہو رہا ہے تو اپنے شک سے توجہ نہ دو. اس مسئلے میں بھی ہمارے علماء کی اکثریت یہ کہتی کہ جب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ نجاست لگی یا نہیں لگی تو سمجھ لیں کہ نہیں لگی، اور ایک قدم چلیں اور آپ پاک ہیں. مگر نہیں، اگر کوئی اور ہمیں نہیں اختلاف کرتے، علماء کی اکثریت، آج بھی مراجع کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ شک پہ توجہ نہ دیں، مگر کوئی اور خمینی الگ فتویٰ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ شک ہو رہا ہے کہ میرا پیر نجیس ہوا یا نہیں تو اپنے پیر کو پاک سمجھے، یہ تو معلوم ہے کہ پیر نجیس ہو گیا، یہ شک ہے کہ نجاست بھی لگی ہے یا نہیں، یعنی ایک قدم چلنے سے کام چلے گا یا کئی قدم چلنا پڑے گا. کوئی اور خمینی کہتے ہیں کہ واجب ہے، کوئی احتیاط بھی نہیں، آپ رجوع کر لیں، واجب ہے کہ پھر اپنے پیر پہ نجاست کو مان لے اور اتنا چلے کہ یقین ہو جائے کہ اگر نجاست لگی بھی ہوتی تو دور ہو جاتی. سپورٹ کریں گے مثلا اگر پیشاب لگا ہوتا تو کتنا چلنا پڑتا یا کتنا رگڑنا پڑتا، مثلا 10 قدم چلنا پڑتا، تو اب شک ہے کہ پیشاب لگا ہے یا نہیں، مگر یہ 10 قدم آپ کو چلنا پڑے گا، اس کے بغیر آپ پاک نہیں. تو اگر کبھی نجاست کے لگنے کا شک ہو جائے، یعنی یہ یقین ہے کہ پیر نجیس ہے، اگر یہی شک ہو جائے کہ پیر پاک ہے یا نجیس تو اس کو پاک مانیں، یہ تو پتا ہے کہ پیر نجیس ہے، یہ شک ہو رہا ہے کہ نجاست کے ذرے بھی لگے ہیں یا نہیں لگے، تو اگر کوئی اور خمینی کہتے ہیں کہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا، یہ سپوز کرنا پڑے گا، فرض کرنا پڑے گا کہ نہیں نجاست کے ذرے لگے، یہ سمجھ کے آپ کو چلنا ہے اتنی دیر کہ آپ کا پیر پاک ہو جائے. اس کے ساتھ یہ دین تیسری شرط میں آیا، پاک کرنے کی 4 شرطیں، نمبر 1 زمین خود پاک ہو، نمبر 2 زمین سوکھی، نمبر 3 یہ کہ زمین پہ اتنا چلیں کہ نجاست ختم ہو جائے، اس کی یہ تفصیل آپ نے سنی، اور نمبر 4 یہ کہ وہ نجاست بھی زمین کی وجہ سے لگی، اس کی تفصیل بھی آگئی. تو شرائط طہارت مکمل ہو گئے. اب صرف 2 مسئلے بچ رہے ہیں کہ یہ بار بار آیا کہ زمین پر چلنے سے پیر پاک ہوتا، تو زمین کیا، زمین کسے کہیں گے اسلام کی نگاہ میں؟ یہ ایک مسئلہ ہے جس کی جانب ہلکا سا اشارہ پچھلی تفریح میں ہو گیا، تفصیل آئندہ آئے گی. اور نمبر 2 یہ کہا گیا کہ پیر کا تلا اور جوتے کا تلا پاک ہوتا، تو جوتا کسے کہیں گے، پیر کا تلا کسے کہیں گے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ پیر کا تلا کسے کہیں گے. اس کی طرف میں اشارہ کر دوں تاکہ اہمیت واضح ہو جائے کہ اگر آپ اپنے پیر کو زمین پہ رکھیں تو خود دیکھیں گے کہ پیر کا آگے کا اور پیچھے کا حصہ زمین پہ لگا، بیچ میں تھوڑا سا حصہ زمین سے اٹھا ہوا، چنانچہ وہ زمین پہ چلنے سے پاس نہیں ہوتا اگر اٹھا ہوا. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو غلط سے سمجھا جائے کہ پورا کلا پاک ہو جائے گا. اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آئے گی کہ زمین ہے کیا جس پہ چلنے سے ہمیں پاکیزگی مل رہی، اور پیر کا تلا اور جوتے کا تلا کیا، وہ کیا چیز ہے پیر کا تلا اور جوتے کا تلا، کتنا حصہ پاک ہو جاتا ہے زمین پہ چلنے سے. یہ دو سوال اب میں نے آپ کے ذہن میں ڈال دیے ہیں، ان کا جواب انشاءاللہ آئیں گا، اور 15 منٹ کا جواب ہوگا ان کا، تو باقی میں پھر انشاءاللہ پورت کی گفتگو شروع ہو جائے گی. اور میں یہ بتا دوں کہ آج 19 جون ہے، 26 جون اور 2 جولائی، 2 جولائی کو ہماری آخری کلاس، تو سورت کے باقی آدھے مسئلے اتنے کو آئیں گے اور سورت کا بیان مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ 2 جولائی کی آخری تقریر میں، کیونکہ اس کے بعد میرا سفر حج، اور انشاءاللہ اس کی واپسی کے بعد دوبارہ پروگرام شروع ہوگا، مگر صرف 2 ہفتے رہے، پھر ایام اعزاز کی تعطیل آ جائے گی. تو سورت کے مسائل تک اس دفعہ مکمل ہوگی گفتگو، تقریر کا عنوان بھی نامکمل ہے، جلدی جلدی بات کی جائے، اس اعتبار سے تقریر کی ضرورت نہیں، مگر یہ اعتماد ضرور ہے کہ بابا سے بل کتنا ہے وہابیت، یہ ہماری تقریر کا عنوان تھا. اور آج شوال کی وجہ سے کہ آج شوال کو تقریر ہوئی تھی پہلی رمضان کے بعد کی، تو تاریخ کی مناسبت سے گفتگو کرنا پڑی تھی. پچھلی دفعہ شہادت امام کی تاریخ تھی، تو امام اور سیاست، یعنی سیاست امام کے عنوان سے گفتگو ہوئی تھی. اتفاق سے دونوں گفتگویں آخر میں نامکمل رہ گئی تھی. انشاءاللہ امام کی سلسلے کی جو گفتگو تھی اس میں ولایت فقیہ کا کیا نظریہ آ گیا، کوئی کہے یہ مسئلہ مجھے بیان کرنا، اس کے بارے میں کوشش کی جائے گی کہ فقہ کا مسئلہ ہے تو فقہ کی گفتگو میں آئے. کتنا وہابیت کے عنوان سے ہماری گفتگو چل رہی تھی. ایک چیز کو میں ابتدا میں واضح کر دوں کہ یہ ضروری نہیں کہ جب ہم اپنی تحقیق کی روشنی اس نتیجے پر پہنچے کہ فلاں گروہ کو یا فلاں نظریے کو دشمنان اسلام نے بنایا ہے اسلام کو تباہ کرنے کے لیے، تو ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ اس نظریے کو ماننے والا ہر آدمی وہ جان بوجھ کے سازش میں حصہ لے رہا، یہ مقصد نہیں. یہ تو ہمارا مشاہدہ کہ اکثریت کو بہرحال دھوکہ دے کے استعمال کیا جاتا، یہ ہم بالکل نہیں کہنا جا رہے ہیں کہ اگر وہابیت کا فتنہ انگریزوں کی بنائی ہوئی ایک سازش ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ ہر وہابی جان بوجھ کر اس میں حصہ لے رہا، نہیں. یہ تو واضح بات کہ اکثریت ایسی ہوگی جو اپنی جگہ اپنے نظریے کو صحیح سمجھ رہے ہوں گے، کسی کو حکم پروردگار اور حکم رسول ہوئی خیال کرتے ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ بڑے مخلص بھی ہوں، وہ اپنی جگہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ قرآن اور اسلام کی ترقی کے لیے اس نظریے کو اختیار کرنا ضروری ہے، وہ اپنی جگہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہی منشاء پروردگار اور اسی میں رضا الہی. مگر ہماری گفتگو صرف یہ ہے کہ شروع کرنے والی شخصیتیں جو تھی انہوں نے اسے سوچ سمجھ کے اور جان بوجھ کے شروع کیا تھا، اور مقصد تھا اسلام کو پارا پارا کرنا اور مسلمانوں کو اس قابل نہ چھوڑنا کہ وہ زندگی میں کبھی بھی ان مغربی طاقتوں کے سامنے سر اٹھا سکے. جو عالم اسلام نے اپنی ترقی کے زمانے میں کفر اور الحاد کی ان طاقتوں کو نقصان پہنچایا تھا، یہ اس کا بدلہ لیا جا رہا، مگر آنکھیں بند کر کے اس میں بہت سے مخلص لوگ بھی شامل ہیں، تو ہماری گفتگو کا مقصد ان کے ذہن کو اس طرف متوجہ کرنا ہوتا کہ خدا کے واسطے آپ لوگ بھی اندھی تقلید میں مبتلا نہ ہو اور ایک مرتبہ رک کے یہ دیکھیں کہ کیا واقعا قرآن اور رسول یہی کہہ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی آپ کے ایمان، آپ کے خلوص، آپ کی دلہیت سے جتنا غلط فائدہ اٹھا کے آپ کو استعمال کر رہا ہو. اس کی وضاحت بے انتہا ضروری تھی. کیسے ہمارے علماء نے اس کی مثال بھی دی تھی کہ بعض غلط اور صریحاً غلط مطلب فکر بھی اپنے آپ کو انتہائی عبادت گزار اور متقی سمجھ کے غلطیاں کرتے ہیں، جس کی واضح مثال خوارج، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم علی کے خلاف میدان میں آئے تو یہ بھی قربتن اللہ، اللہ اس سے راضی ہو خوش. یہ بالکل صاف غلطی بھی کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی، انسان اپنا جائزہ لے یہ بڑا مشکل، اس اعتبار سے وہ مخلص ہوتے ہیں اور لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو آج بھی وہابی مکتب فکر میں کچھ ایسے لوگ ہوں جنہیں قرآن سے محبت بھی ہو، جو رسول سے عقیدت بھی رکھتے ہوں گے، جو احکام اسلام کی پابندی بھی کرتے ہوں گے، جو حصول جنت اور حصول رضا الہی کے متمنی ہوں گے، لیکن ان کی اس نیت سے دشمنوں نے غلط فائدہ اٹھایا اور ان کو استعمال کیا جا رہا. اب یہ وہابیت کیوں پیدا کی گئی اور کس طرح اس کو بنایا گیا، اس کی گفتگو میں نے پچھلی تقریب میں تنقید کی آپ شوال کی. برطانیہ کے دو وزیر اعظم گریڈ اسٹون اور لائٹ جارج کے اقوال کی روشنی میں نے یہ بتایا کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس نظریے کو بنایا گیا. اور اب ہماری گفتگو ہے کہ وہابیت کا طریقہ کار کیا، کس طریقے سے وہ عمل کرتے ہیں اور وہ کس طرح سے دشمنوں کے مقصد کو حاصل کرتے ہیں. تو ان کی بنیاد میں ایک اصول، اور یہ ایک ایسا اصول ہے کہ جو آج کا نہیں، دشمنان اہل بیت نے ہمیشہ سے اس پہ عمل کیا، اور جرمنی کے ڈکٹیٹر ہٹلر نے اس سے بڑا فائدہ اٹھایا کہ اتنا جھوٹ بولو، ایسا پروپیگنڈا کرو کہ پھر سچ جھوٹ اور جھوٹ سچ محسوس ہونے لگے، کہ بار بار انسان ایک ہی بات کو سن، بار بار اس کے کان میں ایک ہی بات ڈالی جائے، پہلی دفعہ انسان فرق اٹھے گا یہ کیا بات ہو رہی، دوسری دفعہ نسبتاً کم ری ایکشن ہو، تیسری دفعہ سنے گا وہ ایک عام سی بات بن جائے، چوتھی مرتبہ سنے گا تو دل کہنے لگے گا کہیں یہ بات کرے گا کہیں یہ نہ ہو. جھوٹ ہمیں پروپیگنڈے کا ہوتا ہے، یہ کمال ہوتا نا، اتنا انسان کو سمجھ جاتا ہے کہ جس چیز ہم آج ہم سے ممکن سمجھ کر حمل وہ بیماری عادت شامل ہو جاتی ہے. یہ دستہ جو ہمیشہ دشمن نے دین کا رہا، بلکہ شیطان سے جو طریقہ رہا، چنانچہ آپ دیکھیں گے انتہائی مقدس و پرہیزگار لن تھے، تو ابزن بھی کہتے ہیں اپنے ساتھ جانا سرما ایسے چیزیں لے کے گھٹے کے جو اسلام میں کتاب سے بھی زیادہ مستحب سے بھی زیادہ آدھا میں اسلام کی پابندی کا تبدیل، جن کے بارے میں کاغذ بھی نہیں سب سکتا، لیکن ہم سالوں کے بعد غریبی معاشرے دراز انہیں کو شخص بھی بنایا، انہیں بھی پانی بنایا، انہیں بہت سارے گناہ دلا دیے. طریقہ یہی پیدا کیونکہ پہلی مرتبہ گزرا کرتا ہے، مگر 12 مرتبہ ہونے کے بعد اثر ہو گیا تھا. پھر ان کا طریقہ جو ہٹلر نے اور ہٹلر آج کے وزیر اطلاع چھوٹے چلتے جاؤ کھولتی جاؤ دنیا کچھ بڑھتی رہے، کہیں مذاق اڑاتی رہے، برا بھلا کہتے رہے، مگر ایک جگہ پہ اثر ہونے لگا. ہم دیکھتے ہیں ہمارے خود ہجوے خلاف کتنا بولا گیا، بولا کتنا جھوٹ بولتا ہے کہ خود سے ہم نے بتاس بعض افراد پریشان ہو جاتے ہیں. جتنا نے اسلام میں دینے سے انکار کی بات نہیں تھے، مانے ہی نے زکات، ان میں کچھ منکر تھے کچھ مانے تھے. منکر زکات جو زکات کو نہ مانے، مانے زکات جو زکات کو مانے مگر دینے سے منع کرے انکار کرے. مگر اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ آج اچھے خاصے ہمارے سمجھدار لوگ بھی یہ کہنے لگتے ہیں کہ وہ منکرین زکات تھے اور ان کے خلاف جو کچھ کیا گیا وہ صحیح کیا گیا. کتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ شیعہ حضرات اصحاب کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے. بات چار یا پانچ ہستیوں کی تھی، اختلاف صرف چار یا پانچ پہ تھا، مگر اتنا پروپیگنڈا کہ دنیا نے اس کو تسلیم بھی کر لیا کہ ہاں اصحاب رسول کے مخالفین میں مثلا ہم لوگ شامل، بلکہ بعض اوقات ہمارے اپنے نوجوان بھی گھبرا جاتے ہیں کہ آخر ہم کیوں نہیں مانتے. چار یا پانچ شخصیتوں سے ہمارا اختلاف ہے، مگر اسے پیغمبر کے 1,25,000 صحابیوں کا اختلاف بنا دیا جاتا کہ جیسے ہمارے نزدیک 1,25,000 صحابی غلط. یہ وہی کہ اتنا جھوٹا پروپیگنڈا کرو کہ جھوٹ سچ اور سچ جھوٹ بن جائے، یہ وہابیت کا بھی طریقہ کار. چنانچہ آج سے 25 سال پہلے جسے ایک عام مومن بھی سمجھنے کو تیار نہ تھا، آج آپ دیکھیں گے کہ بڑے دیندار قسم کے لوگ بھی شک میں پڑ جائیں. اتنا جھوٹا پروپیگنڈا کرو کہ یہ نظر و نیاز شرک ہے، یہ روزوں اور مزار کی جانب جانا شرک ہے، یہ غیر خدا سے مدد مانگنا شرک ہے. اتنی مرتبہ کہو جواب تمہیں دیا جاتا رہے مگر سنو ہی نہیں، کان بند کر کے بیٹھ جاؤ، اور بار بار کہتے رہو یہاں تک کہ اثر ہونے لگے. چنانچہ 150 سال پہلے یا 100 سال پہلے جب پہلی مرتبہ نظر و نیاز کی مخالفت یا غیر خدا کو توسل اور وسیلہ بنانے کی مخالفت کی گئی تو سارا عالم اسلام متفق ہو گیا کہ یہ لوگ بالکل غلط ہیں، بلکہ شیعہ حضرات سے زیادہ اہل سنت نے ان کا مقابلہ کیا. شیعہ حضرات میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن اہل سنت نے مقابلہ دیا کیونکہ انہیں کی کتابوں کے حوالے دیے جا رہے. الحمدللہ وہابیت کتنی بھی جاہل بن جائے مگر کسی شیعہ کتاب کا حوالہ کبھی نہ پیش کر سکے، تو جواب اہل سنت نے دی. مگر آج آپ دیکھ کہ اچھے خاصی تعداد میں شیعہ حضرات کے متاثر ہونے لگے اور ان کو یہ ساری چیزیں، امام باڑے، یہ ہمارے جلوس، یہ ہمارے شعائر، یہ ہمارے روزے، یہ امام کو پکارنا، یہ سب ان کو غلط طلب نظر آنے لگا. اگر زبان سے نہ کہیں تو دلوں میں باہر آتا، خاص طور پہ جو پڑھے لکھے لوگ جو زیادہ اٹیچمنٹ میں رہتے ہیں ان لوگوں، ان کے دلوں میں یہ شکوک پیدا ہوگا بغیر کسی دلیل، صرف بار 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 ایک پروپیگنڈے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کر دینے. تو یہ وہابیت کا طریقہ کار اور اسی پہ وہ لوگ عمل کر رہے ہیں. اور اس کے مقابلے میں اسلام کا یہ ایمان کا طریقہ کار کیا کہ ہمیشہ ہم کو دیکھنا ہے کہ حق کہاں ہے، باطل کہاں، اور کبھی بھی کسی قسم کے جھوٹے پروپیگنڈے میں ملوث نہیں ہونا. اس کی ایک واضح مثال آپ کے سامنے موجودہ انقلاب اسلامی ایران، وہابیت کے طریقہ کار کے بالکل برعکس طریقہ کار اختیار کیا گیا. دیکھیے ایران نے اس انقلاب کے بعد اتنی عظیم کامیابی حاصل کی کہ اگر اس کا 1/10 حصہ بھی دنیا کی کسی اور قوم نے حاصل کیا ہوتا تو اپنے جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے دنیا کو ہلا کے رکھ دیتے وہ لوگ. جرمنی کا ایک ہوا باز ایک ہوائی کھلونا اڑاتا ہوا ماسکو میں آ کے اتر گیا. اب یہ اتنا بڑا کارنامہ بن گیا کہ پورا یورپ یہاں سے وہاں تک اس کا پسیدہ پڑ رہا کہ اس نے اتنی بڑی طاقت کو ایک ایسی شکست سے پاش دی کہ جس کا نظام اتنا مضبوط مانا جاتا کہ امریکہ ڈرتا ہے روس کے اندر قدم رکھتے ہوئے کہ اس پورے نظام کے پرختے اڑا دی. مغرب کی دنیا نے جتنا زیادہ اس پر اظہار خوشی کیا کہ بس ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ دوبارہ آسمان سے زمین سے اتر آئے، ایک چھوٹی سی بات کی وجہ. مگر اسی کے مقابلے باقی زمانے کو چھوڑی، حالیہ زمانے میں یعنی گزشتہ 4 مہینے میں ایران نے کتنی بڑی کامیابیاں حاصل کی، لیکن جو مقصد پروپیگنڈا نہیں تھا، بات صرف اور صرف خدا کی. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس کا تذکرہ بھی 2 مرتبہ کے بعد تیسری مرتبہ نہیں کیا گیا، اسے دوہرایا تک نہیں گیا. صرف یہ حال ہی کی کامیابیوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ واقعی اتنی بڑی کامیابیاں ایران کی جو 3-4 مہینے کے اندر اندر ہوئی، مقصد پروپیگنڈا نہیں، صرف اللہ، صرف خلوص. اس اعتبار سے کامیابی ہوئی، اسلام کا فائدہ دیکھا گیا، اپنا فائدہ نہیں دیکھا گیا. اب یہی روس جس کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ خروشیف کے زمانے تک تو روس کا یہ طریقہ تھا کہ جہاں کہیں مقابلے کا وقت آتا تھا کان دبا کے روس پیچھے ہٹ جاتا تھا، مگر بزنس کے بعد تو روس نے اپنا طریقہ بدل دیا اور وہ پالیسی اختیار کر لی کہ کسی مقام پر یہ قدم اسے پیچھے نہیں ہٹنا. مگر آپ دیکھیں کہ ایران نے گزشتہ 3 مہینے 2 یا 3 مقامات پہ روس کو اتنا شدید نقصان پہنچایا کہ روس کو آخر چھپ کے ایران کی حکومت سے معافی مانگ کے ایران کی حکومت سے مصالحت کرنا پڑی. یہ جھوٹے پروپیگنڈے کا ٹوڑ جو آج مغرب نے شروع کر دیا، شاید آپ کے علم میں نہیں لیکن مغرب میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی کہ ایران آخر ساری مخالفت امریکہ جی کیوں کر رہا، خود یہ مخالفت کیوں نہیں کرتا، جبکہ ہم جس ملک پاکستان میں رہتے ہیں یہاں تو معاملہ الٹا، ہمارے نزدیک امریکہ کوئی خطرہ نہیں ہے، روس سب سے بڑا خطرہ. کیوں؟ یہ صرف پروپیگنڈے کی وجہ سے، جبکہ ایران کی جتنی بڑی دشمنی امریکہ سے اتنی ہی بڑی دشمنی روس سے. ایران کا اختلاف شخصیات کی بنا پر نہیں ہے، اسلام کی بنا پر. تو اسلام کا جتنا بڑا دشمن امریکہ اتنا ہی بڑا دشمن روس بھی ہے. تو جتنی مخالفت امریکہ کی اتنی ہی مخالفت روس کی، بلکہ امریکہ کو اتنا نقصان شاید نہ پہنچا جتنا روس کو پہنچ گیا، لیکن ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تاکہ یہ ظاہر کیا جائے کہ جیسے ایران کا انقلاب روس کی وجہ سے آیا یا روس کی حمایت اس کو حاصل. بطور مثال میں آپ کے سامنے دو چھوٹے سے واقعات پیش کر دوں. روس ایک بڑی طاقت، بلکہ اتنی بڑی طاقت کہ امریکہ حقیقت میں اس کا خوف کرتا. امریکہ کے عوام ہر خلاف عقل بات ماننے کو تیار ہے اگر روس کے مقابلے کی بات آ جائے. ابھی چند مہینے پہلے ایرانی سفیر کو ماسکو وزارت خارجہ میں بلایا گیا اور کسی بات پر بحث ہوئی. اب روس والے تو اس کے عادی کہ ان کے سامنے اگر دنیا کے کوئی عام ملک جائے تو اس کا سفیر پھینکی بلی بن کے بات کرے. مگر ایران کے سفیر کا وہی طریقہ تھا جو ایک مومن کا ہونا چاہیے کہ وہ بڑی طاقت اپنی جگہ ہوگی, ہماری بڑی طاقت تو ذات پروردگار, ہم کیوں کسی سے گھبرا. روس کے لیے ایران کا انقلاب سب سے بڑا مسئلہ, کیونکہ روس کا آدھا علاقہ وہ کہ جو اس کو قبضہ کیے مشکل سے 50 سال گزرے اور اب تک وہاں اسلام موجود شدت کے ساتھ موجود ہے. یہ تو آپ نے آج کل اخبارات میں بھی دیکھا ہو کہ روس کے لوگ پریشان کہ کچھ علاقے کی کمیونسٹ پارٹی کے جتنے عہدیدار وہ سب زبان سے اسلام کو خدا کہتے ہیں, گھر میں نمازیں پڑھتے ہیں, گھر میں قرآن پڑھتے ہیں, گھر میں اسلام پہ عمل کرتے ہیں. انقلاب اسلام کے بعد تو ان کو ایک طاقت مل گئی, چنانچہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ علاقے روس کے جنوبی علاقے بدلتے جا رہے ہیں. تو روس ایران کے انقلاب سے زیادہ پریشان. امریکہ کے مفادات کا مسئلہ ہے, روس کی بقا کا مسئلہ. امریکہ کے تو ٹھیک ہے مالی مفادات نقصان میں پہنچے, روس کا تو آدھا ملک ہاتھ سے نکل جائے گا اگر انقلاب اسلام پھیل گئے تو. وہ زیادہ پریشان. ایرانی سفیر کو بلایا گیا, اس نے بڑی سختی کے ساتھ بات کی. سختی سے مطلب یہ اسلام کا طریقہ کہ ہم جھکے کیوں, ہم کسی کی ناجائز بات کیوں مانیں. چنانچہ غصے کی حالت وزارت خارجہ کے کسی افسر ایک تھپڑ مار دیا ایرانی سفیر نے.